بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتدلوا فی السجودی، سجدے میں اطمینان سے ٹھہرو، جب سجدہ کرنے تو بالکل اطمینان سے سجدہ کریں. اعتدال، اعتدال کے معنی سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء اپنی اپنی جگہ رک جائیں، ایسا نہیں ہے کہ سجدے میں گئے اور فوراً اپنا چہرہ اپنا سر اٹھا لیا. فرمایا اعتدلو، اعتدال رکھو، اطمینان رکھو اپنے سجدے میں. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب، اور تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنی کلائیوں کو، اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پہ یہ مردوں کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ مردوں کا سجدہ اس طرح ہوتا ہے کہ سجدے میں ان کے جو ہاتھ ہیں اور ہاتھ کی جو کلائیاں، یہ بازو ہیں، یہ جو ہے نا کیا ہے، اٹھے ہوئے ہوں، زمین سے لگے ہوئے نہ ہوں. حضرات محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں خاص سجدے کی طرف جو اشارہ کیا گیا وہ دو وجہ ہے. ایک یہ ہے کہ سجدے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ نماز میں سجدہ بہت اہم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کہہ کر پوری نماز کو مراد لیا ہے. جسے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کہتے ہیں نا مسجد جا رہے ہیں. مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ، اور آدمی یہاں صرف آ کے سجدہ نہیں کرتا بلکہ پوری نماز پڑھتا ہے. اور پوری نماز کے اندر تین چیزیں جو اہم ہیں، تعظیم ثلاثہ جسے کہتے ہیں، عظمت والے تین بڑے اعمال ہیں: قیام، رکوع اور سجدہ. ان میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند اور اللہ کے قریب کرنے والا جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ سجدہ ہے. تو اسی لیے حالانکہ یہاں قیام بھی کرتے ہیں نماز میں، مقام نہیں بولتے، اور اس کو جو ہے نا یہاں رکوع بھی ہوتا ہے، مرقع نہیں بولتے. مسجد کے سجدے کی جگہ، کیا مطلب؟ سجدہ کہہ کر پوری نماز کو مراد لیا گیا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے اس حدیث پر، اور اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اپنی نماز کو صحیح کرے. نماز کا ایک ایک رکن اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا جو عمل ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑا. اور یہ ایسا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفے کے طور پہ پیش کیا ہے. اتنی اہم چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں، کتنی بڑی خلافت تھی ان کی، مختلف علاقوں میں گورنر تھے اور بڑے بڑے صحابہ گورنر، کہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ گورنر ہیں، انہیں خط لکھ رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے، اور اس خط میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اپنے عمال کو، اپنے گورنروں کو، کریں کہ ان اہم امورکم عندی الصلاح. خط کا مضمون دیکھیں, ان اہم امورکم, جتنے تم کام کر رہے ہو اہم اہم, ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. سوچیں وہ جو گورنر جو تھے نا, انہوں کیا کر رہے تھے؟ گورنری اس زمانے کی الگ تھی. اس زمانے میں امیر المومنین کے وہ نائب تھے, ان کا مقصد ہی ماحول کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو, یہی فکر, دعوت اسلام, تبلیغ اسلام, یہی فکر ان کی ہوتی تھی گورنروں کی. یہ نہیں کہ کیسے پیسہ جمع کیا جائے, زمین کیسے بنائی جائے, زندگیاں کیسے بنائی جائے, ایسا نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین ہذہ الامہ, میری امت کا امین ہے, میری امت کا امانت دار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس زمانے کے سب سے بہترین علاقے کا گورنر بنایا تھا. تو ایک مرتبہ سفر کر کے گئے کہ اس گورنر کی زندگی تو دیکھو. اس کے بعد کی جو حدیث ہے یہی ہے, ایاک والتنعم, ایاک والتنعم. یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے, امام احمد ابن حنبل نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم, ایاک کے معنی بچ جاؤ, بچ جاؤ, کس چیز سے بچو؟ والتنعم, ناز و نعمت, عیش و عشرت, اس سے اپنے کو بچاؤ. ناز و نعمت کی زندگی سے بچو. ذرا آدمی میں محنتی ہو, جفا کشی ہو, برداشت کی کیفیت ہو, اللہ کو وہ بندہ پسند ہے. ان اللہ یحب التقی الخفی القوی, اللہ کو کون سا بندہ پسند؟ محنتی, مضبوط, اور اپنے آپ کو گمنام رکھے, ڈرنے والا, محنتی اللہ کو پسند ہے. الکاسب حبیب اللہ, کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ آپ نے ترغیب دی تاکہ محنتی بنے. تو فرمایا ناز و نعمت, اس کی زندگی سے اپنے کو بچاؤ. فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ, اس لیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ناز و نعمت میں زندگی بسر نہیں کرتے. ناز و نعمت کا مطلب اسی کو مقصد نہیں بناتے, اسی کو مقصد بنا کر زندگی نہیں گزارتے. اب یہ کیفیت, یہ خاص طور پہ یہ حدیث, یہ جو نصیحت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمائی تھی, اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ اس وقت جا رہے تھے اردن, اور ان کی قبر بھی وہیں پہ. بہت سی نصیحتیں کی اس موقع پر, یہ بھی ایک نصیحت کی کہ اے معاذ, اپنے آپ کو ناز و نعمت میں, ہاں, کیونکہ جہاں تم جا رہے ہو وہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب ہے. زندگی اپنی نہیں بدلنا چاہیے, اپنی زندگی میں محنت, اپنی زندگی میں جفا کشی, مجاہدہ, یہ چیز ہو, اور خود کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی اس طریقے پہ تربیت بھی ہونی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہو اس لائن کی ہو کہ اللہ نہ کرے عافیت کے ساتھ رکھیں, اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسی چیز آئے تو بچوں میں وہ استعداد ہو کہ ان چیزوں کو وہ برداشت کرے, مقابلہ کر سکے. ورنہ جو ہے کیا ہے, اگر اللہ نے ہمیں دیا ہر چیز اس کے مطابق اگر چل رہی ہے, خدا نخواستہ زندگی میں کوئی ناگواری پیش آ جائے, وہ برداشت کرنے کی وہ استعداد نہیں ہو, تو پھر بچے مایوسی کا شکار ہو جائیں, خود کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دیا ہے خرچ کریں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے دیا ایک مقصد کے لیے دیا ہے, جہاں تک ہو سکے آدمی اپنی, ہاں, اسی لیے کبھی کبھی ننگے پیر چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی اگر ہم دیکھیں, عبادت بھی ایک طرف اور آپ جو ہے نا گھوڑ سواری کرتے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے سادگی. فرمایا سادگی ایمان کا حصہ ہے. ہاں, سادگی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ. کپڑوں میں سادگی, کھانے میں سادگی, پہننے اور پھر گھر میں سادگی, سواری میں سادگی, کیونکہ انہی چیزوں میں اسراف کھل کر نظر آتا ہے. سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے بس وہ, اس کے باوجود بھی ہم پھٹے پرانے, نہیں. سادگی کا مطلب یہ نہیں, سادگی کا مطلب اچھا پہننا, اللہ اگر دیے ہیں اچھا, لیکن اسراف نہیں ہونی چاہیے, اسراف نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے بہت چیزوں میں خوبصورتی ہے، سواریوں میں خوبصورتی ہے، اچھی سواری رکھیں اگر اللہ نے دیا ہے، لیکن ایک سواری ہے تو دوسری سواری شوق ہو گیا، دوسری سواری کیا ہو، شوق ہو گئی۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اپنے آپ کو، تو میں عرض کر رہا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر تھے، اور ان اس وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ذرا بھی تاثر نہیں لیا وہاں کی، وہاں کی معیشت اور وہاں کی، وہاں کی جو ہے سرسبز و شادابی سے، بلکہ اس گاؤں، اس شہر کے بالکل کنارے میں اپنا مکان، اور اس مکان کے اندر زندگی گزارنے کی بس کچھ چیزیں، بستر اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر کے گئے، گورنر سے کہا کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، کہنے لگے امیر المومنین چھوڑے رہنے دے، کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے تمہارا گھر، کیا دیکھ کے کیا کریں گے، روئیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سادہ شخص، جن کو پسند تھا کہ مجھے پرانا کپڑا پہنو، ان کی پسندیدہ چیزوں میں کہ مجھے کپڑا پرانا پہننا پسند ہے، اندازہ لگائیں جب تک کپڑے میں پیون نہیں لگتا تھا اپنے کپڑے کو نہیں نکالتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر پہنچے، وہاں ان کے گھر کے نقشے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ابو عبیدہ دنیا نے ہمیں بدل دیا لیکن تم نہیں بدلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے۔ تو بہر کیف عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے گورنروں کو خط لکھ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو ان کاموں میں سب سے بڑا اہم کام کیا ہے بتاؤ، نماز ہے، اندازہ لگائیں۔ اب اللہ نے ہمیں بھی مختلف کاموں میں لگایا ہے، یعنی دنیا کے کام میں بھی لگے ہیں، دین کے کام میں بھی لگے ہیں، لیکن ان کاموں میں لگتے ہوئے نماز کا، نماز کی حفاظت نہیں کرنا، نماز کا خیال نہیں رکھنا، یہ تو بہت۔ فرمایا تمام کاموں میں جو لگے ہوئے ہو ان میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ اور پھر اگلا جملہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا، جو نماز کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی حفاظت کریں گے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کیا پھر اللہ کی حفاظت میں وہ نہیں ہے، نماز کو ضائع کرنے والا کیا ہے، پھر اللہ بھی اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ تو اہم امور اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا، تمام کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی رکھے آدمی، وہ نماز رکھے، بنیاد رکھے کہ نماز سب سے اہم کام میری زندگی کا مقصد۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا، کیونکہ تمام دین کا، دین کا ستون نماز، دین زندگیوں میں آنے کا راستہ نماز، اور اس کے اتنے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی برکتوں میں سے ایک برکت کہ آدمی کی روزی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، نماز اس طرح روزی کو، رزق کو کھینچتی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ اپنے رزق میں آسانی ہو وہ نماز پڑھے، اور نماز اگر صحیح طریقے پہ پڑھے، اللہ نماز کی برکت سے، نمازی کی زندگی سے برائیوں کو نکالتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نور ہے، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کو نورانی بنانا چاہے وہ کیا کرے، مسجد میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا ہے، سوئچ آن کیے، ایک لائٹ کی روشنی سے پورا کمرہ روشن، نماز زندگی میں آئی، پوری زندگی نورانی روشن۔ لیکن دو چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے لیے، سارے وعدے اپنی جگہ، ساری فضیلتیں اپنی جگہ، نماز کی خصوصیت، نماز کی برکت سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک سب سے بڑی بنیاد، نماز کی پابندی، جس کو کہتے ہیں اہتمام، اہتمام، نماز کا اہتمام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، ایک اور حدیث میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل، اللہ کو سب سے پیارا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نزدیک سب سے اونچا عمل نماز کا، اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، نماز کا اس کے وقت پر پڑھنا ہے، یہ سب سے اونچا عمل ہے، نظر لگائے۔ تو اہتمام بہت ضروری، پابندی بہت ضروری، کیونکہ جو نماز کی برکتیں اور نماز کے اثرات ہیں، دنیاوی آخرت کے اللہ کے اللہ کا قرب پیدا کرنے والی یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں. ایسا نہیں کہ جب دل میں چاہا پڑا, جب دل نے چاہا چھوڑ دیا, جس وقت وقت ملا پڑھ لیے, جس وقت نہیں ملا چھوڑ دیے, اس کو اہتمام نہیں کہتے دوستو. اسی لیے ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا لائیں, نماز کا اہتمام, نماز کی پابندی لانا, اور دوسری چیز نماز کو صحیح طریقے پہ پڑھنا ہے. نماز کیا ہے؟ صحیح طریقے پر ہو, کیونکہ ہم اتنا حدیثوں میں سنتے ہیں کہ نماز, جیسے ایک نماز کا ایک عمل ہے تسویت صفوف ہے, صفوں کو سیدھا کرنا. پہلے زمانے میں ایسی لکیریں ایسے مارک نہیں تھے, صفیں خود سے بنتی تھی, تو بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا صفوں کو سیدھا کرنے میں. اور اس زمانے میں کتنی آسانی ہے, دیکھیں کہ ہر جگہ صفوں پہ نشانات لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی یہ سوچے کہ میری ایڑیاں جو ہے نا اس لائن پہ رگ ہوں, تو خود بخود صفیں کیا ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کا عمل ہے, اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمانے میں کہتے ہیں, آج ہم اس کا اثر دیکھ رہے ہیں تابعین کے دور میں, کہ جہاں صفوں میں آگے پیچھے ہوئے نماز میں اثر کیا ہوا. یہ تاثیر بتا رہے ہیں صرف صفوں میں آگے پیچھے ہونے پر. اور ہمارے ہاں اتنی سہولت ہے کہ ہم صفوں میں سیدھا کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ایک عمل میں ایک نماز کے ظاہر میں اتنا اثر اندازہ اور کتنی بڑی تاثیر دیں گے. آج کمیونٹی کی کمیونٹی بکھری ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, ہر جگہ جا کے دیکھیں سب منتشر ہیں, دنیا کے نام پہ بھی لوگ منتشر ہیں, دین کے عنوان پہ بھی لوگ منتشر ہیں. اب جب بکھرے ہوئے ہیں تو کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی بھی کام کرنا ہو جمع ہونا ضروری ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سچا اور اتنا صحیح عمل بتایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں صفوں کی, پھر دیکھیں اللہ تمہارے دلوں میں اتحاد پیدا کرے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے تجربہ کر کے دیکھ لیں, 40 دن نماز اس طرح ہم پڑھیں کہ صف صحیح ہو, پھر دیکھیں اللہ ہمارے دلوں میں کیسے جوڑ پیدا کرے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ نماز کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں دو چیزوں پہ منحصر ہیں, ایک نماز کا اہتمام ہو پابندی, اور دوسری چیز نماز کا اس کو صحیح طریقے پہ پڑھنا ہے. جب یہ دو چیزیں ہوں گی پھر اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے. ورنہ دوستو اگر نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں لیکن صحیح طریقے پہ نہیں پڑھیں, ایک تو وہ باتیں ہیں جو نماز پڑھنے سے متعلق ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو نمازیوں سے متعلق ہیں, یہ ہم سے, ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا ہم سے متعلق ہیں. یہاں دعوت نماز کی نہیں ہے, بلکہ حدیث میں جو دعوت دی جا رہی ہے اس عمل کو صحیح طریقے پہ کرنے کی. اس لیے کہ ایک آدمی جب نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے یا بنا کے پڑھتا ہے, سب سے پہلے حدیث میں فرمایا بنا کے جو پڑھتا ہے, حفظک اللہ کما حفظتنی, یہ جملہ نماز کا ہے, اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی, اور وہ حفاظت وقت کے ساتھ پھر پورے اہتمام کے ساتھ قائم کیا نماز کو. اگر وہ نماز کو بگاڑ دیا, پڑھا وہ نماز, ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھا, پڑھا نماز ضرور لیکن بگاڑ دیا, اور بگڑنے کے بہت طریقے ہیں, تو کیا ہو, وَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا وَيَّعْتَنِي, اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اب نماز کی ایک دعا ہے اور ایک نماز کی بد دعا ہے, سوچے کتنا اونچا عمل نماز, اور اس کی دعا لینا, اور اس نماز کی اگر بد دعا, سودا آمدنیبا, حدیث میں فرمایا ہاں غریبا اعلیٰ وجہ ہی, نماز کو بگاڑ کے اگر کوئی پڑھتے ہیں تو وہ نماز اس کے سر کے اوپر بھی نہیں اٹھتی, اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کالے کپڑے کی شکل میں, نہیں بھی ضرورت نہیں. فویل للمصلین, بہت بڑی ہلاکت اور تباہی ہے ایسا نماز پڑھنے والے کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نماز میں کھڑے ہو کر نماز سے بے خبر ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو وضو میں ہی ان کے چہرے انور, کہاں کھڑا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کس کے سامنے کھڑا ہوں, آدمی سوچے. تو نماز صحیح. یہ حدیث میں صرف سجدہ کہہ کر پوری نماز, جیسے آپ نے فرمایا صلو نماز پڑھو, بس اتنا نہیں, بلکہ اگلا جملہ کیا ہے, کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں. ہم اپنی زندگی کو اس پر لانا ہے. میں آپ کو مختصر میں بتاؤں, کافی دن ہو گئے اس پر اس چیز کا مذاکرہ کیے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز بھی دی اور نماز کا طریقہ بھی پیش کیا. حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے وہ ساری چیزیں سنت کی شکل میں ہمیں بتائی ہیں کہ نماز پڑھیں تو سب سے پہلا خیال طہارت کا ہے, کیونکہ ہماری نماز بنتی ہے وہیں سے, وضو, غسل, طہارت میں کیا ہے, ہمارے کپڑے پاک, جسم پاک, جگہ پاک, یہ طہارت سے متعلق یہ مسائل ہیں. کیونکہ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنزہو من البول, پیشاب سے بچو, پیشاب کے قطروں سے بچو. ایسا خطرناک, ایسی طاقتور جملہ ہے, اپنے آپ کو بچاؤ استنجا سے. کیا مطلب, اس کو مذاق نہ سمجھو. بعض مرتبہ آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے اور صحیح طریقے سے فارغ ہوئے بغیر اٹھ کے آ جاتے ہیں, اور پھر چلتے یا وضو کرتے ہوئے بچے کچھ قطرے جب کپڑے پہ نکلتے ہیں, اب اس کپڑے سے نماز ہو رہی ہے, اب نماز کی لذت سے بھی محروم اور نماز کے برکتوں سے بھی محروم. ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن حالانکہ ہماری طہارت کی خرابی ہے. آپ نے فرمایا, ہاں ایک جگہ آپ تشریف لے جا رہے تھے, دو قبر, عذاب قبر منکشف ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا, بھئی ان کو کس نے دفن کیا ہے؟ فوراً ان کو بلایا, کون ہے؟ تمہارے رشتہ دار ہیں. اچھا, پھر صحابہ سے خطاب کر کے کہنے لگے, ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ایک کو کیا قبر, ایک کو عذاب قبر ہو رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. چغل خوری سمجھتے ہیں نا, کہ ایک آدمی کی بات دوسرے کی طرف لے جانا, اس کی بات اسے کہنا, اس کی بات اسے کہنا, معاشرے میں فساد. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی کی بات لے کر آئے, چھ کام کرو. جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی کی بات لے کر آئے, کتنے کام کرو؟ چھ کام کرو. سب سے پہلا کام, اس پر اعتماد نہیں کرو, اس پر اعتماد نہیں کرو, سن لو, اس پر اعتماد نہیں کرو. ہاں, بغیر تحقیق کے اعتماد نہیں کرو. ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا, تحقیق کرنا, تحقیق, ہاں یہ بات صحیح ہے نہیں ہے, اعتماد نہیں کرنا. سب سے دیکھیں کیسی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی اللہ نے حکمت کی باتیں ان پہ کھولی دی. احیاء العلوم لکھ کر کتنا بڑا احسان کیا امت پر. فرمایا سب سے پہلی بات اعتماد, دوسرا امر بالمعروف, اس کو کرو, اس کو اچھی بات کی اچھی بات, دیکھو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے. نہیں عن المنکر کرو, یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, اس طرح نہیں کرو اپنے بھائی کی بات. تین, چوتھی بات, اس سے توبہ کی تلقین کرو, بھائی اس یہ گناہ ہے اس طرح کرنا, اور توبہ کرو. اور پانچویں بات فرمائی, اس کی بات سن کر اس کے بارے میں تم کچھ نہ کہنا, کیونکہ جو شخص دوسرے کی بات تمہیں آ کے کہہ سکتا ہے, وہ تمہاری بات بھی دوسروں کو جا کے کہہ سکتا ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, اب ہم اس پر اعتماد, وہ جا کے دوسرے اسی سے معاشرہ خراب. اور چھٹی بات فرمائی, جب کوئی شخص دوسرے کی بات تمہارے پاس آ کر کہے, تو تم اس کے بارے میں, یعنی جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس شخص کے بارے میں بدظن بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کسی نہیں, تو چغل خوری اسی کا نام ہے کہ آدمی ادھر لمزہ ہمزہ, اس سے منع کیا, ویل لکلی ہمزہ لمزہ, ہاں کہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, عذاب قبر. اور فرمایا دوسرے شخص کو, وجہ اس کی دوسرا, پیشاب کے قطروں سے بے احتیاطی کرتا تھا. اسی لیے طہارت بہت ضروری, طہارت وضو میں بھی. وضو میں ایک صحابی کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, سورہ روم کی آیتیں پڑھا رہے تھے, آپ کو متشابہ لگ گیا. اندازہ لگائیں آپ کی نماز کتنی کامل تھی. آپ نے سلام پھیر کے فرمایا, ما بال اقوام یصلون معنا, کیا ہو گیا لوگوں کو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وضو طہارت ٹھیک سے نہیں کرتے. تو مقتدی کی طہارت کی کمی کی وجہ سے امام کی نماز پہ اثر، تو خود کی نماز پہ کتنا اثر نہیں ہوگا. تو طہارت سب سے اہم چیز، ہمیں سیکھنا ہے کہ مجھے وضو صحیح کرنا طہارت. اسی لیے جب بھی ہم جائیں استعمال کرنے کے لیے واش روم، تو اس کی جو سیٹ ہے نا وہ صاف کر کے واپس آئیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس پہ کچھ نجاست کے قطرے ہوں اور دوسرا شخص آئے بیٹھے اپنے کپڑوں اور اپنے بدن پہ وہ چیز لگا لے. طہارت بہت چیز بڑی چیز ہے. وضو، اس کے مسائل کو سیکھنا. غسل، اس کے مسائل کو سیکھنا. لباس، لباس بھی صاف ہو نماز کے لیے ضروری ہے. لباس کے بارے میں تین باتیں فرماتے ہیں نماز کے متعلق. لباس، سب سے پہلے لباس حلال کمائی کا ہو. لباس کون سا ہو؟ حلال کمائی کا. لباس پاک ہو دوسری چیز. پھر تیسرا، لباس سنت کے مطابق ہو. دیکھیں ہماری نماز میں جو ہمیں ہماری نماز کے بارے میں ہمیں جو یہ ہے، ایک طرف ہم نماز کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کی تاثیرات کو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف خود نماز پڑھ کے جب وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو پھر کمی کہاں پر ہے؟ کمی کہاں پر ہے؟ آدمی اپنی کمی کا جائزہ لے کہ ہاں میرا لباس سنت کے مطابق، کہ ہاں تخنے سے اوپر میرے جو ہے نا میرا پاجامہ ہے یا نہیں. سنت، لباس کی سنت کیا ہے؟ اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ لباس سے متعلق ہے. ایک لباس کا اصل کم از کم کہ لباس جو ہے نا اتنا موٹا ہو، اندر کا جو ہے نا جسم نہ جھلکے، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی ساخت نظر آئے، ہے نا. یہ لباس کی بنیادی باتیں. اور لباس کبر والا نہ ہو، جس کو پہن کر کیا ہو آدمی جو ہے نا نخوت میں، کبر میں مبتلا ہو. تو لباس سنت کے مطابق ہونا، اور پھر لباس حلال کمائی کا ہو، اور لباس کیا ہو؟ پاک ہو نجاست سے. تو سب سے پہلی چیز. پھر دوسری چیز جو ہے نا نماز کے اندر جو ضروری ہے وہ ہے قرآن پاک کا، اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی جو چیزیں ہیں اس کی تصحیح ضروری ہے. ہم لوگ جو ہے نا عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں ہم لوگ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے جو ہم انگریزی بولتے ہیں، ہم عربی نہیں. اس لیے کیا ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم عربی کا تلفظ اور اس کا پروناؤنسیشن ہم سیکھیں، ہم اس کا پروناؤنس ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ نماز کے اندر قرآن اور ساری نماز عربی میں ہے. ساری نماز کس میں ہے؟ عربی میں ہے. سورہ فاتحہ جو بیسک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، التحیات. اب التحیات ہے، اب ہم سوچیں التحیات کوئی لفظ ہے نہیں. التحیات یعنی آج ہیلتھ فیئر ہوا، کتنے لوگ اپنا بلڈ شوگر، اپنا جو ہے نا کولیسٹرول چیک کرائے، کبھی آدمی اپنی نماز بھی چیک اپ کرائے کسی امام کے سامنے بیٹھ کر، بھائی کہ میری نماز ذرا چیک کر لو، میں اتنے سالوں سے جو ہے دعائے قنوت پڑھتا ہوں، یہ ہے کیا؟ دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی دعائے قنوت میری صحیح ہے؟ اور التحیات، میں ایک مثال دے رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اعلی سبحان ربی العظیم، واہ عظیم پڑھ دیا، بس فقہا کے نزدیک نماز فاسد ہے. واہ کے بجائے زا پڑھ دیے تو نماز فاسد ہے بس فقہا کے نزدیک. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم اس کو اپنے اختیار سے پڑھنا. قرآن سورہ فاتحہ ہے، اللہ اکبر. بعض حروف ایسے ہیں جس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ذرا سی مسٹیک پہ نماز ٹوٹتی ہے. ذرا سی مسٹیک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ذرا سی چیز میں، ذرا سی غلطی سے نماز. تو کم از کم نماز کے اندر کی چیزیں، سبحان ربی الاعلی، اعلی الگ چیز ہے، اعلی الگ چیز ہے، ہے نا. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ عربی میں کوئی لفظ ہے اعلیٰ، اس میں اعلیٰ ایک ہوتا ہے جو مست. اعلیٰ، علیم، عظیم، سبحان ربی، الحمد للہ رب العالمین، یہ بنیادی چیزیں. اس کو کہتے ہیں الفاظ صحیح ہونا، الفاظ. پھر تیسری چیز، نماز کے اندر خشوع پیدا ہو. خشوع کے معنی ہیں نماز میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، طہارت صحیح ہوگی اور پھر ہمارا قرآن صحیح ہوگا. پھر اس کے بعد نماز کے اندر یہ مشق ہمیں کرنی ہے، ہماری نماز میں ہماری توجہ اللہ، اب اس کے لیے نماز کے فضائل کو سننا کہ نماز پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے، خشوع سے نماز پڑھنا اور خشوع کے بغیر نماز پڑھنا، دونوں میں وقت اتنا ہی لگتا ہے. چار رکعت پانچ منٹ میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے، بغیر خشوع کے بھی پانچ منٹ لگیں گے، خشوع کے ساتھ بھی پانچ منٹ لگیں گے. ایسا نہیں ہے کہ خشوع سے پڑھنے کے لیے دس منٹ بڑھا دو، نہیں. خشوع ایک عمل کا نام ہے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یاد کریں ان حدیثوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نمازی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور اپنے درمیان جتنے حجابات ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں. معلم یلتفت، جب تک وہ کہیں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. جب وہ جہاں ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ اپنی توجہ بھی ہٹا لیتے ہیں. ذرا سی بنیادی چیز. اب وہ توجہ پیدا، نماز کے فضائل کو سننا، کم سے کم نماز کا، نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا نا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ذہن میں ہو. الحمدللہ رب العالمین، اس جملے پہ اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، حمیدنی رب، حمیدنی عبدی، الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کی میری، سبحانک اللہم، پاک ہیں آپ کی ذات اے اللہ، وتبارک اسمک، برکت والی ذات ہے آپ کی ذات، جس چیز پر آپ کا نام پڑے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کیسا انہیں خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے نماز میں. ذرا سا اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ ذہن میں ہو، خشوع ہو. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ظہر میں عصر میں امام صاحب نہیں پڑھتے تو ہمیں کانسنٹریشن نہیں آتا، اس وقت ہم کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں سری نمازوں میں، یا بعض مرتبہ چار رکعت والی نمازیں جو ہوتی ہیں آخری کی دو رکعتوں میں، جس وقت قرات نہیں ہوتی، آہستہ پڑھتے ہیں، اس موقع پر کھڑے ہیں ہم لوگ صف میں، کھڑے ہو کر یاد کریں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن اسی طرح کی صفیں بنیں گی، اس وقت کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، آخرت کے دن کو یاد کرنا، اس وقت کھڑے ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، میں کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں کچھ مانگنے کے، کیسے میں کھڑا، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنی حاجتوں کو لے کر، ضرورتوں کو لے کے کھڑا ہوں اللہ سے میں آدمی سوچتا رہے کتنے بڑے احسان، کتنے بڑے انعام ہیں، کتنی کھڑے ہونے کی طاقت اللہ نے دی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج یہ تمنا کرتے ہیں ذرا سی صحت ملے تو میں مسجد آؤں، ہسپتال میں جائیں، جا کے سلام کریں، بات کریں، خیریت پوچھیں، الحمدللہ بس دعا کریں اللہ صحت دے، میں بس نماز شروع کر دوں. اور جس آدمی کو صحت ملی ہوئی ہے وہ نماز سے غافل ہے، اور جس آدمی کو صحت ملی نماز سے غافل ہے. تو اسی لیے دوستو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے فضائل کی نماز کے فضائل کو خوب پڑھنا، تاکہ اس وقت اس کا استحضار ہو جائے ہمیں کہ اللہ اس میں کیا دے رہے ہیں، اس وقت اللہ مجھے کیا دینا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اپنے نماز کی ظاہری نماز کی کیفیت ہے اس کو بنانے کی مشق کرنا. دنیا کا چھوٹا کام بغیر سیکھے نہیں آئے گا، نماز جیسی چیز سیکھے بغیر پڑھیں تو سوچنے کی بات ہے. ڈرائیونگ بغیر سیکھے لائسنس کوئی حکومت نہیں دیتی، سیکھو گے تو تم آؤ، ورنہ اگر سیکھے بغیر تم آؤ گے سواری لے کر، خود کو بھی نقصان، دوسروں کو بھی نقصان. بغیر سیکھے نماز اگر پڑھیں گے تو کیا ہے، تو نماز کی ظاہری کیفیت، کھڑے ہو جائیں کیسے کھڑے ہوں. فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے سب سے پہلے وہ اپنے کپڑوں کو صحیح کر لے، ایسا نہیں آستین چڑھے ہوئے آستین اتار لے، ہاں آستے ہو، بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر، کھڑا ہو جائے کیونکہ قیام ضروری ہے، کھڑے ہو جائے، پھر کھڑے ہو کر نیت کا تعلق کہنے سے نہیں ہے، نیت کا تعلق کرنے سے. نیت کرے دل میں، بس استحضار ہو مغرب کی تین رکعت، عشاء کی چار رکعت نماز پڑھتا ہوں بس، کہہ دیا اچھا ہے، نہ کہا کوئی بات نہیں، یعنی لباس پاک ہونا ہے نا، اے اللہ میں نماز پڑھتا ہوں چار رکعت عشاء کے، اور لباس بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، نہیں لباس پاک ہونا کافی ہے، بس کہنا ضروری نہیں ہے اللہ لباس پاک ہے، بالکل اسی طرح نیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں استحضار ہو عشاء کی یہ چار رکعت پڑھ رہا ہوں، بس نیت ہو. نیت کے بعد اب اس کے بعد جو ہے نا تین روایتیں ہیں حدیث پاک میں صرف تکبیر تحریمہ سے متعلق. جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمارے انگوٹھے جو ہے نا کانوں کی لو تک ہوں، یہ انگوٹھے جو ہے نا کانوں کی لو تک، اور یہ انگلیاں کان کے برابر ہوں بالکل، اور ہتیلیوں کا رخ اس کا استقبال قبلے کی طرف ہو، اس کا استقبال نہ گال کی طرف ہو نہ آسمان کی طرف ہو. تین روایتوں کو فقہا نے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جب تم تکبیر تحریمہ کہو، تکبیر تحریمہ کے لیے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا کر، بالکل میں بتا مشق ہے نا، سیکھنا ہے، اور اس کو سیکھیں گے نوافل میں، گھر میں پڑھ نماز پڑھیں، اور پڑھ کر آج میں سنت طریقے پہ نماز پڑھنے کی کوشش کروں. نماز صحیح دوستو زندگی صحیح، نماز صحیح اللہ رزق کی برکتیں دیں گے، نماز صحیح نماز کی تاثیر زندگی میں آئے گی، اور نماز اگر بگڑی ہے فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن جو برکتیں نماز کی ہیں نا، جو تاثیرات نماز کی ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گی. تو تکبیر تحریمہ میں تین چیزیں ہیں، ہتیلیوں کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہو، انگوٹھے کان کی لو تک ہوں، لگانا ضروری نہیں، اور انگلیاں جو ہے نا یہ بالکل اپنی حالت میں، نہ کھولنا ہے اور نہ بالکل جمع کرنا ہے. بالکل اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کو زبان سے بولنا ضروری ہے. بحیث یسمع نفسہ، یہ الفاظ ہیں فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں نہیں، اس طرح کہنا کہ یسمع نفسہ خود کو سنائی دے. اللہ اکبر، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بعض مرتبہ آدمی منہ بند کر کے یہ ہاتھ اٹھا کر باندھنا یہ سنت ہے، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. آدمی ہاتھ اٹھا کر کہے باندھ لے لیکن زبان سے اللہ اکبر نہ کہے، نماز ہی شروع نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اور بقیہ جو ہو رہا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے. کم از کم اللہ صرف نماز کے اندر پہلی تکبیر فرض ہے، بقیہ سارے تکبیرات سنت ہیں، تو پہلی تکبیر کیسے ہو؟ اللہ اکبر. اور دوسری چیز کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے آئے، کہتے کہتے اللہ اکبر، قیام کے ساتھ، سمجھ رہے. تیسری چیز جب تکبیر کہیں امام رکوع میں ہو، مثال کے طور پر رکعت پانے کی وجہ سے ہم جھکتے جھکتے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ آواز سے کہنا، کھڑے ہو کر کہنا، چلتے ہوئے نہیں کہنا، جھکتے ہوئے بھی نہیں کہنا. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، تو آدمی وہ کیا ہوا، وہ کھڑے ہو کے نہیں، تو تکبیر تحریمہ ہی اس کی. اور کھڑے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں اپنی جسامت کے اعتبار سے اپنی ایڑیوں کو رکھنا. شامی کتاب فقہ کی، اس میں لکھا ہے چار انگل کے درمیان کی جگہ خالی ہو، ایڑیوں میں جتنا فاصلہ ہو اتنا ہی فاصلہ سامنے کے دونوں پیروں کی انگلیوں میں بھی ہو. تو اس اعتبار سے اگر ہم پیر رکھیں گے تو ہمارے پیروں کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. ایڑیوں کے درمیان فاصلہ چار انگل کا ہے لیکن سامنے فاصلہ چھ ہے، تو ہمارے پیروں کا ڈائریکشن قبلے سے ہٹ گیا. نہیں پیر کا، اسی لیے سب سے زیادہ اہتمام نماز کے اندر ہر عضو قبلے کی طرف ہو، ہمارا ہر عضو قبلے کی طرف. اب اللہ اکبر کہہ کر ہم نے رکعت باندھی، اور رکعت باندھنے کے بعد فقہا نے اس کو لکھا ہے مکروہ ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا اور پھر باندھنا. نماز کے اندر کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا ہے، ہر وہ کام جو زائد ہے وہ اسراف ہے، سمجھ رہے نا. تین مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ سنت ہے، اگر کوئی چوتھی مرتبہ دھویا وہ اسراف کیا، کیونکہ تین مرتبہ سنت ہے بھائی. اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر جو ہے نا آپ باندھیں اللہ اکبر. کہاں باندھیں گے؟ بعض فقہا کے نزدیک سینے پر باندھنا، اور بعض کے نزدیک ناف کے نیچے باندھنا. پیٹ پر باندھنا کسی فقی کے پاس ہے ہی نہیں مسئلہ، کسی فقہ امام کے پاس پیٹ پر باندھنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سینے پر باندھنا ہے، اور احناف کے نزدیک کیا ہے؟ ناف کے نیچے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اپنے ہاتھ، لیکن ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اکثر جائیں ناف کے نیچے. کیسے باندھیں؟ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر, بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر اس کو رکھیں, اور رکھ کر دونوں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے حلقہ بنائیں, اور تین انگلیوں کو جو ہے نا کلائی پر بچھا, کلائی پر رکھ دیں, نہ اس کو چھوڑنا ہے. ہاں, اور جو دایاں ہاتھ ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بالکل اندر ہو, اس طرح. ایسا نہیں, بعض مرتبہ اس طرح نکلتا ہے یہاں, ہے نا, دیکھیں, یہ نہیں, بالکل اس طرح. اب اس طرح باندھے ہوئے ہیں یہ نماز. اب آدمی اس کی مشق کرے, اب اس کی مشق کہتے ہیں پریکٹس, سیکھتے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے انہوں نے سنت نماز کو بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد کسی طالب علم نے حضرت سے سوال کیا, حضرت ایسی نماز کوئی پڑھتا ہے کیا, ایسی نماز کوئی پڑھتا ہے کیا؟ تو حضرت نے پوچھا, کبھی تم نے ارادہ بھی کیا ہے, کبھی تم نے ارادہ بھی کیا اس طرح کی نماز پڑھو؟ آدمی سوچے ایک دن ایک عمل کی پریکٹس کرو, آج کی نماز میں تکبیر تحریمہ کی مشق مجھے ہونی ہے. کھڑے ہونا کیسے؟ تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بغیر تکبیر تحریمہ کے تلفظ کے نماز ہی شروع نہیں. اب شروع ثنا پڑھیں, پھر اس کے بعد تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد جب رکوع میں جائیں, رکوع میں جب جائیں تو بالکل ہاتھ چھوڑ کر نہیں, ہاتھ یہاں سے چھوٹیں گے تو سیدھے گھٹنے پہ پہنچیں گے. کہاں پہنچیں؟ گھٹنے پہ. اور گھٹنے کو انگلیاں کھول کر گھٹنے کو مضبوط پکڑنا چاہیے, اور اپنے دونوں ہاتھ بالکل سیدھے ہوں, اور کمر اور پھر پیٹ اور سر بالکل سیدھا, اس طرح. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اس طرح ہوتا تھا کہ اگر صحابہ اکرام کا رکوع کہ اس پر کوئی چیز اگر پرندہ بھی آ کر بیٹھتا تو محسوس نہیں ہوتا تھا, بالکل سیدھا سر پیٹ اور کمر بالکل, اور ہاتھ کی کلائیاں بالکل سیدھی. ایسا نہیں, معذور تو معذور ہے بھائی, اس کو تو بیٹھ کے بھی پڑھنے کی اجازت ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم جو نوجوان ہیں, جو صحت مند ہیں, نماز صحت بناتی ہے. نماز کا ایک فائدہ دنیاوی, نماز صحت بناتی ہے. اگر ہم صحیح طریقے پہ دو رکعت پڑھیں, اللہ نماز کی برکت سے ہمارے جسمانی قوت بھی عطا فرماتے, اور ہماری نگاہ کہاں ہو؟ قیام میں ہماری نگاہ سجدے کی طرف ہو, رکوع میں ہماری نگاہ پیروں پر ہو. یہاں تک رکیں. عورتیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں, صرف ان چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں قدم, یہی چیزیں کھلے ہوئے رہنے چاہیے. اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ان کا کھلا نہیں. چہرہ, دونوں ہاتھ کلائیوں کی, اور قدم, یہ بس اتنا کھلا ہوا, سمجھ رہے؟ سر کے بال کوئی چیز نظر نہیں آنا چاہیے. اور جب ہاتھ اٹھائیں تکبیر کے لیے, دوپٹہ ہو, جوڑنی ہو, جو بھی ہو, اس کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائیں. اٹھائیں کہاں تک؟ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, لیکن ان کی انگلیاں, ان کی ہتھیلیوں کا استقبال بھی قبلے کی طرف, کندھوں کے تک ہاتھ. ہاتھ اٹھا کر وہ سینے پر ہاتھ اس طرح باندھیں کہ ہتھیلی پر ہتھیلی کو, اس طرح سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر اس طرح رکھ کے سینے پر رکھ دینا. ان کو باندھنا نہیں ہے, یہ ایک فرق بتا رہا ہوں میں. رکوع ان کا کس طرح ہوگا؟ رکوع میں اتنا جھکیں گے جب تک ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں, پکڑنا ان کے لیے سنت نہیں ہے. جہاں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اتنا ہی رکوع ہے. وہ بالکل وہ اپنے سر اور پیٹ کو اس طرح سیدھا نہیں کریں, مردوں کی طرح ان کا رکوع نہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایک مسئلہ یہاں بہت اہم, جو امام ہوتے ہیں نا کبھی کبھی, ان کو میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ آفسوں میں امامت بھی کرتے ہیں, دفتروں میں, ہے نا, آج کل ماشاء اللہ سب امامت کرتے ہیں. امام جو ہے نا, دیکھیں آپ اس کو غور کریں, اکثر لوگ رکعت پانے کے لیے آتے ہیں, رکعت کو پانا, اور جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی, حدیث ہے, جس نے رکوع پایا اس نے رکعت پائی. اب کیا کرتے ہیں, امام صاحب جو ہے نا رکوع میں ہیں, اب کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو کر بول رہے ہیں, کھڑے ہو گئے وہ حضرت. اب کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ بول رہے ہیں کھڑے. اب وہ جو آدمی دوڑ کے آیا, امام کو دیکھا نہیں, امام کے کھڑے ہونے کے بعد وہ رکوع میں گیا, سمجھ رہے ہیں؟ امام کے کھڑے ہونے کے بعد وہ رکوع میں گیا, چنانچہ اس کا اور امام کا رکوع میں متابعت نہیں ہوئی, ایک ساتھ نہیں ہوا, تو اس کی وہ رکعت چلی گئی. انہیں سمجھ رہا ہے میری رکعت ملی اور یہاں. تو اس لیے امامت کرنے والوں کو یہ مسئلہ ہے, خاص طور پہ سمع اللہ کہاں بولیں, جب رکوع سے سر اٹھائیں فوراً وہیں سے سمیع اللہ بولیں, کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں بولنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, آواز جائے, بعض مرتبہ مائک ایسا ہوتا ہے یہاں کا نہیں ہوتا, سٹینڈ والا نہیں, آپ کو سب کچھ سنائی دے, امام کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب خود سوچیں اس دوران جو ہے نا کوئی آئے اور آ کر رکوع میں جائے اور اس کی رکعت چلی گئی, وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے مجھے رکعت ملی اور امام صاحب کھڑے ہو کر سمیع. تو امامت کرنے والے اپنی اپنا اپنے رکوع سے سمیع اللہ شروع کریں گے کہاں سے, جب رکوع سے اٹھیں, کھڑے ہو جائیں, پھر ربنا لک الحمد, پھر سیدھے سجدے میں جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر کے حصے کو نہیں جھکانا ہے, پہلے گھٹنے رکھیں, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ, پھر ناک اور پیشانی. ہاں جھک کر سجدہ کرنا یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہی جھک جانا نہیں, کیسے؟ بالکل سیدھے سیدھے, کہ اپنا جسم کا اوپر کا حصہ بالکل نہیں جھکانا ہے. یہ کب جھکنا؟ جب گھٹنے زمین پر لگیں گے پھر یہ زمین کی طرف جھکے گا, اس وقت تک وہ سیدھا رہے. اور پہلے گھٹنے, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ, پھر ناک اور پیشانی. ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا اور زمین پر ٹچ ہونا ضروری ہے. ہاں اور نگاہ کیسے رکھیں گے؟ مثال کے طور پر سجدے میں ہوں سمجھے, یہ دونوں ہاتھ بالکل کانوں کے برابر ہوں, نہ آگے ہوں نہ پیچھے ہوں. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا, یہ اپنے ہاتھ سے یہ جو زرہ ہے, زرہ اس کو کیا کہتے ہیں, کلائی کی نا, اس حصے کو کیا ہے, زمین پر نہ بچھایا جائے. اور سجدے میں ایک اور حدیث میں ہے, آپ نے یہاں پہ تو انبساط القلب فرمایا, کوے کے پنجوں کی طرح سجدے میں اپنی انگلیوں کو کھلا مت رکھو, یعنی انگلیوں کی طرح نہیں کھولنا ہے بلکہ اپنے انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے کیا ہے سجدے, نگاہ ہماری کہاں ہو, ناک کی طرف ہو, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اچھا ایک مسئلہ میں عرض کروں, نماز میں قرات جو ہے نا ضروری ہے, نماز میں قرات قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے, محسوس بھی کریں, آدمی اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا کھڑا ہو گیا, سب کچھ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان اور اس کے ہونٹ نہیں چل رہے, اس کو کہتے ہیں خیال. سورہ فاتحہ خیال میں آنا, سورہ فاتحہ جو ہے نا خیال, کبھی کبھی ہوٹ ہلا بھی لیا ہے احسان کر کے, چلو ذرا ہلا لیں, نہیں, تلفظ ضروری ہے, قرات ہے, نماز میں قرات فرض ہے, سوچنا فرض نہیں ہے. پوری سورہ بقرہ بھی سوچ لیے نماز نہیں, سوچنا نہیں ہے بلکہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں؟ صاف قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, تو اس موقع پر وہ جو ہے نا وہ پرونسیشن وہ تلفظ نکلے, من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب, اس کو کہتے ہیں, یعنی آہستہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں, خود کو سنائیے یہ ضروری ہے بہت, ورنہ بعض مرتبہ نماز میں بہت ہی کامن غلطی ہوتی ہے, آدمی ہوٹ بند کر پڑھ رہے ہیں, وہ قل اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, دعا قنوت بھی پڑھ رہے ہیں, اسی میں آدمی قرآن بھولتا ہے اور اسی میں اس کا قرآن یاد نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں ممبلنگ, اندر ہی اندر پڑھنا, اس کو اس میں کیا ہے, اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں, اندر پڑھ بھی رہے ہیں تو اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں, نہیں تلفظ ادا ہو, نکلے زبان سے وہ چیز. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا, سین نکلے, صاد نکلے, عین نکلے, قاف نکلے, برابر ایک ایک حرف اس کو کہتے ہیں, تو وہ اس کی برکتیں ہوں گی. پھر سجدے سے کیسے اٹھے؟ سجدے سے جب اٹھیں گے تو ہم اپنے کیسا بیٹھیں, قاعدے میں, قاعدے میں بیٹھنے کے لیے بایاں پیر کھڑا کر دیں, بایاں پیر کھڑا کر دیں, اور اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں, اور بائیں لیفٹ جو پیر ہے نا بایاں پیر, اس کو بچھا دیں اور اس پر بیٹھنا ہے. اور بیٹھ کر التحیات کے لیے ہو چاہے جلسے کے لیے ہو, اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ گھٹنوں پہ رکھنا ہے نہ ران پہ رکھنا ہے، بلکہ بالکل کنارے رکھنا ہے، ران پہ بھی نہیں اور نہ گھٹنے پہ بھی نہیں، بالکل اس طرح. التحیات للہ. قیام میں جب تک کھڑے ہوں تو ہم دونوں پیروں کو علیحدہ رکھیں گے. ہر آدمی اپنے جسامت کی، کوئی آدمی بہت موٹا ہے اس کو کہیں بھی چار انگل کے بقدر فاصلہ کرو، وہ بیلنس نہیں ہوگا اس کو. اس لیے چار انگل کا جو فاصلہ ہے نا، یہ فقہا نے لکھا ہے اور کہا یہ طریقہ اقرب الی الخشوع ہے، خشوع پیدا کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. آدمی اس طرح کھڑے ہو، جب سجدے میں ہم جائیں نا، سنت ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اپنے پیر کو ملا لیتے تھے. ایسا نہیں کرتے کہ دونوں پیر ہیں، نہیں، پیر کو ملا لینا، پیر کیا کرنا، ملا لینا، دونوں پیر اس طرح ہو جانا سجدے میں جب ہوں، اور پھر بیٹھے تو پھر یہ پیر بچھا دیں اور اس پیر کو کھڑا کر کے بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو خاص طور پہ یہ سنت ہے. ایک ایک چیز دوستو، ایک ایک چیز. حضرت مجدد السیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھے ہیں نماز کی ایک چیز جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ رکوع کے اندر انگلیوں کو پھیلا کر پکڑنا اور اپنے اور پھر سجدے میں انگلیوں کا اپنے ارادے سے بند کر کے قبلے کی طرف رخ کرنا، اس سنت میں اتنا نور ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے نماز کا کوئی ادب کوئی عمل اس کو جو ہے نا ایسے ہی بیکار نہیں سمجھتے. ایک ایک چیز، ایک ایک چیز، اس کی مشق ہو، اس کی پریکٹس ہو. ایک تو نماز کا ظاہر ہے، پھر نماز کے اندر خشوع ہو، اخلاص ہو، توجہ الی اللہ ہو. نماز علم کے مطابق فرماتے نا، جو عمل علم کے ساتھ کیا جائے تھوڑا سا ہی وہ بہت بہتر ہے اس عمل سے جو عمل جہالت کے ساتھ کیا جائے. جہالت کے ساتھ کتنا بھی کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنا بھی عمل کر لو، تو اس کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے ایک درخواست بھی ہے کہ انفرادی طور پہ بعض مرتبہ جو ہے نا انفرادی طور پہ ہمارے جو جاننے والے حضرات ہیں، مسجد کے امام ہیں، کبھی ان کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو ذرا سا جو ہے نا تصحیح کر لیں. اتنا ہم سنتے ہیں نماز کے وعدے، نماز کی فضیلت، نماز زندگی بناتی ہے بھائی، نماز زندگی بناتی ہے، نماز رزق کا مسئلہ حل کرتی ہے، نماز اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے. سارے فضائل اپنی طرف اپنے پاس ہیں، کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک نماز کی پابندی کرنا اور ایک نماز کا صحیح طریقے سے نماز پڑھنا اور اس کے ظاہر کو بنانا، ایک بار میں نہیں ہوتا بھی، ایک بار میں کبھی نہیں ہوتا، بار بار اس کی مشق، بار بار اس کی مشق ہو. جب ظاہر انشاءاللہ بنے گا، اللہ نماز کے اندر خشوع پیدا کریں گے، خضوع پیدا کریں گے اور نماز کے اندر توجہ، پھر نماز وہ ہوگی جو صحابہ کہتے تھے نا کہ ہمیں نماز میں سکون ملتا تھا. حضرت ابو ریحانہ شادی ہوئی، بیوی سے کہا شادی کی رات ہے، دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لوں، کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہوئے تو نماز میں وہ مزہ آیا کہ تہجد فجر کی اذان ہو گئی. ہاں حضرت ابو ریحانہ ان کی بیوی کہنے لگی تعبت واتعبنا، تم نے تو تھکا دیا، میں انتظار کرتے کرتے بیٹھی تم آئی نہیں. کہنے لگے نسیت ہوں، میں بھولی گیا تم بیٹھی ہو، میں بھولی گیا تم یہاں بیٹھی ہو. سوچیں ان کو نماز میں کتنی لذت اللہ دے رہے ہوں گے. شادی کی پہلی رات پہلی یعنی دلہن کمرے میں بیٹھی ہے اور نماز میں کھڑے ہو کر وہ اللہ سے ایسے لگتے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے عبادت کو دوا سمجھو، پھر جب صحیح پھر مزاج بن جائے گا نا، پھر وہ عبادت تمہارے لیے غذا بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ غذا بن جائے گی. ہر عمل کو جو ہے نا دوا سمجھ کے کرنا، کیونکہ طبیعت نہیں مانتی. ارے پڑھ رہے ہیں یار، وجہ اس کی کیا معلوم؟ نمازی جو ہے نا اپنے کو کمپیر کرتا ہے بے نمازیوں سے. نمازی اپنا موازنہ کرتے ہیں بے نمازیوں سے. ارے وہ نماز بھی نہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں. ہم نماز پڑھنا ہے اپنے کو اپنی ہماری نماز کو کمپیر کریں صحابہ کی نماز سے، بڑوں کی نماز. ارے ان کی نماز پر، حضرت انس کی نماز پر باغ، ان کی باغ میں بارش آئی. اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، خود کہتے ہیں باغ میں بارش نہیں تھی، دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت، اور انتظار کیا کہ بارش آئے، نہیں آئی. پھر دوبارہ میں نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے میری نماز میں کوئی کمی ہو، پھر نماز میں نہیں، پھر بارش نہیں آئی. پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی اور دعا کیا اللہ مجھے بارش چاہیے باغ کے لیے. پھر سوچے کہ نماز میں کوئی کمی ہوگی. چوتھی مرتبہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کیے
حدیث میں آتا ہے ابر بادل کا ٹکڑا جو ہے نا صرف اتنا آیا جتنا ان کا باغ کا حصہ تھا, بارش برسا کے چلا گیا. یہ واقعات اپنی جگہ مسلم ہیں, یقین ہے اس پر, ہمیں حقیقت ہے یہ چیزوں پر. لیکن میری نماز سے میرا مسئلہ کیسے حل ہو, یہ اس وقت ہے جبکہ اس نماز کو میں بناؤں. اسی لیے دوستو نماز سیکھنے کی چیز, بنانے کی چیز, ہم اس پر ذرا سا توجہ دیں انشاءاللہ, ہم اس پہ ذرا توجہ دیں کہ نماز کی سنت, اس کے آداب معلوم کریں. علم, علم اسی کو کہتے ہیں, فرض اور واجب اور سنتوں میں فرق معلوم ہو ہمیں. مکروہ کیا ہے ہمیں پتا تو چلے, ہاں نماز میں کیا چیز مکروہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تاکہ اس سے بچوں. وہ نماز اوپر جائے, اوپر جائے, اوپر جائے گی نا تو وہاں سے وہ برکتیں لائے گی. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اعتدلوا فی السجود, سجدے میں اطمینان سے, اطمینان سے ٹھہرو, اطمینان سے سجدہ کرو. اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان. تعدیل ارکان جیسے اسٹاپ سین پہ خالی بریک لائٹ دکھا کے چلے جائیں تو پولیس پکڑ لے گا. آدمی جا رہا ہے اسٹاپ سین پہ, خالی سے جس بریک پہ پیر رکھا, پیچھے سے لائٹ نظر آئی, نکل گیا. یہ مطلوب نہیں ہے, بلکہ رک جائیں, پوری طرح رک جائیں, پھر آگے بڑھیں. اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان, کہ نماز میں رکو, سجدہ, قومہ, ہر ہر موقع پر اتنا رک جانا, یہ ایک سبحان اللہ کے بقدر, سبحان ربی العالی, اس کے بقدر, پھر اس کے بعد. اس کو کہتے ہیں اعتدال. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط القلب. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نماز کو صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کے برابر, سوچیں آپ حجی, ایک مسئلہ سیکھنا, اور نماز کا مسئلہ سیکھنا جو تمام عبادت کی جان ہے, سب سے بڑا عمل ہے, تو ہم ذرا اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بارے میں ذرا فکر مند ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم انت السلام ومنك السلام, تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تیرا تعلق نصیب فرما, نماز میں حضوری نصیب فرما, اے اللہ دل کا خشوع عطا فرما, اے اللہ نماز کے ظاہر کو بھی بنا دے, اے اللہ ایسی نماز پڑھنے والا بنا جو تجھے پسند ہو. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, صفات والی, یقین والی, اخلاص والی, خوف والی, اے اللہ احسان والی نماز ہمیں عطا فرما, جو نماز کی برکتیں ہیں دنیا اور آخرت کے, اللہ وہ ہمیں نصیب فرما. پوری زندگی بنتی ہے, سنورتی ہے نماز کے ذریعے سے. اللہ اس نماز پر یقین نصیب فرما, تیرے سے تعلق والی نماز نصیب فرما. یا اللہ امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, عافیت, حلال, پاکیزہ روزی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو مسائل ہیں عافیت کے ساتھ حل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوئی مسئلہ ہے نماز سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ نماز کے بارے میں اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جا بھی سکتے, مجلس ختم ہے انشاءاللہ. بائیں پیر کی انگلیاں بیٹھتے ہوئے قبلے کی طرف, یہ تو مشکل ہے نا, کیسے اس بچ جاتی ہیں, یہ پیر اس طرح ہوگا تو حیاء الصلاة کی طرف ہوں گی. ہاں نہیں, بایاں پیر جو ہے نا بچھا دیں اطمینان سے, اس پر بیٹھ جائیں, اور سیدھا پیر اٹھا لیں گے, اور اس کی انگلیاں کوشش کریں گے قبلے کی طرف ہو. جی بایاں پیر کی نہیں. جی اچھا, 4 رکعت والی نماز میں قاعدے اولا ہیں, قاعدے اولا تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہونا کیا ہے, واجب ہے فوراً کھڑے ہونا. اگر کوئی تاخیر کرے تو پھر سجدے سہو ہے, اور وہ تاخیر کی مقدار جو ہے نا فقہا لکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اتنا جملہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ سے کہ تم نے اتنا پڑھنے پہ سجدے سہو واجب لکھا ہے, اللہم صلی علی محمد, تم نے اس طرح پڑھنے پر سجدے سہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے غفلت میں آپ کا نام لیا ہے, اس لیے کہ وہ موقع نہیں تھا نام لینے کا, اس وقت تو 3ری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا, پھر قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا تھا, اس نے قاعدہ اولا میں جو درود شریف شروع کر دیا وہ غفلت میں، اور غفلت میں آپ کا نام لیا اس لیے سجدے سہو کریں. یہ ایک لطیفہ ہے ذہن میں. امام کے پیچھے سیف ہے، کچھ بھی پڑھو نہیں پڑھو. امام کے پیچھے ایک مسئلہ بتاؤں میں، امام کے پیچھے جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کے پس کھڑے ہو جائیں، لیکن مکروہ ہے تکبیرات کو چھوڑنا، التحیات چھوڑنا، یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے نماز ہو جائے گی. ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. جی ایک مثال کے طور پر دو رکعت والی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص دونوں رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگی. ہاں تلاوت کے آداب میں سے اور سنتوں میں سے ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب میں پڑھا جائے. اگر جان بوجھ کے کوئی کر رہے ہیں تو نماز میں کراہت ہوگی، نماز میں کوئی سجدہ سہو واجب نہیں. اور اگر انجانے میں اگر وہ سورت اگر پڑھ لیے تو اس میں کراہت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں. اور پھر وہی مسئلہ ہے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے تلاوت ہے، تلاوت کے معنی ہیں زبان سے تلفظ نکلنا، ایک ہے تلفظ کا نکلنا، ایک ہے جہرن، جہرن کے معنی آواز. آواز جو ہے مثال کے طور پر بعض مرتبہ لوگ جہرن اتنی آواز سے پڑھتے ہیں کہ وہ دو چار لوگوں کو سنائی دے رہا ہے. اب سری نماز میں جہرن پڑھنا یہ سجدے سے واجب کر دیتا ہے. ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی زور سے پڑھے تو واجب چھوڑ دیا. تو اس کا معیار پوچھ رہے ہیں، وہ فقہ کی وہ کتاب عبارت ہے، اس طرح پڑھیں کہ خود کو سنائی دے، خود کو سنائی دے. پڑوس میں کوئی بیٹھا ہے وہ بھی سن لیا تو عزو کے، لیکن جہرن نہیں. جہر کے معنی ہیں آواز، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جہرن ہوا. اب اس طرح کے آواز نہیں نکل رہی لیکن تلاوت ہو رہی ہے. اب آواز سے پڑھنا نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی. یہ پورے الفاظ نکل رہے ہیں لیکن سبحان ربی الاعلی. ہاں کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے بعض مرتبہ امام وغیرہ کوئی بھی ہیں، ہم خود بھی جو ہے نا التحیات پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ، نکل جاتی وہ بے اختیار، وہ اتنا جملہ نکلنے میں کوئی یہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر.